الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سورة الحج کی آیت نمبر 32 ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے واعظ میں واعظ ایک شروع کیا ہے, اس جو بہت ہی عجیب واعظ, بہت ہی عجیب مضامین ہے. اگر حکیم الامت مولانا اشرف علی تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں عجیب اور عجیب ہیں اور سب حق ہیں, سب قرآن و حدیث سے ہیں اور کہیں سے نہیں, اس لیے ان میں اثر بھی بہت زیادہ ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان آیات میں جو سورۃ الحج کی ہیں سیاق و سباق کے ساتھ قربانی کے احکام مذکور ہیں, اور خرچن کے جو احکام ہیں یہ حج کی قربانی کے بارے میں ہیں, لیکن اکثر احکام بقرعید کی قربانی اور حج کی قربانی کے لیے ایک ہی, اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو اختیار کیا. فرماتے ہیں کہ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے, ایسا قاعدہ کلیہ ہے یعنی اصولی قاعدہ ہے اس آیت میں, جس میں قربانی وغیرہ کے تمام احکام داخل ہو گئے. حکیم الامت جیسا عالم قرآن و حدیث کی اس قدر علم تھا ان کو, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آیت جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں قاعدہ ایسا بیان فرمایا جس میں قربانی وغیرہ کے تمام احکام داخل ہو گئے. چنانچہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک, یہ عربوں کا انداز ہے محاورے کے مطابق, یعنی ایک بات ہو چکی اب دوسری بات سنو. ذالک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, یعنی اب دوسری بات سنو کہ جو شخص اللہ کے شعائر یعنی علامات, اللہ کے شعائر یعنی علامات کی تعظیم کرے گا, ان کی عظمت رکھے گا دل میں, اور آگے اس کی جزا ہے فإنها من تقوى القلوب, کہ اس کا بدلہ اس کو کیا ملے گا. دو چیزیں سمجھنا چاہیے, ایک شعائر ہیں کیا اور دوسری تعظیم شعائر سے کیا مراد. فرماتے ہیں کہ شعائر بمعنی علامات یا اعمال ہیں دین کے اعمال جو ہیں وہی علامت ہیں, تو ان کو شعائر کہا گیا ہے. اس لیے ان اعمال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ دیندار ہے, جیسے نماز روزہ حج وغیرہ. اگر کوئی کہے کہ نماز تو خود دین ہے, اس میں علامت دین کے کیا معنی. بات یہ ہے کہ ہر شے کی ایک صورت ہوا کرتی ہے اور ایک حقیقت, اور وہ صورت علامت ہوتی ہے وجود حقیقت پر. ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے. ایک انسان کا ایک جسم ہوتا ہے, اس کی ایک روح ہوتی ہے. یہ جسم مر جائے گا, گل سڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ جسم ایک مشین ہے جو ہمیں دی ہوئی اللہ میاں نے. ایک حقیقت ہے ہماری, وہ ہماری روح ہے جو اعمال سے مرتب ہوتی ہے. صورت جو ہے وہ علامت ہوتی ہے وجود حقیقت پر. اسی طرح دین کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت. مثلا نماز کے جو ارکان ہیں وہ تو صورت ہے, یہ سجدہ ہے, یہ رکوع ہے, یہ قیام ہے, اور حقیقت صلاح نماز کی جو حقیقت ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اس کا تعلق زیادہ قلب سے ہے. چنانچہ اگر ایمان اور نیت نہ ہو کسی کی تو چاہے نماز کی صورت موجود ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے, کافر فرض کیجیے یوں ہی نماز پڑھ رہا ہے, کسی کو دکھانے کو پڑھ رہا ہے. امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھا اسلامیات کا, لیکن وہ کافر تھا, تو وہ نماز بھی پڑھ کے دکھاتا تھا کہ یوں ہوتی ہے نماز کے, یہ طریقہ ہے, لیکن وہ کافر تھا, تو اس کو نماز کی حقیقت تو کبھی نصیب نہیں ہوگی. چنانچہ اگر ایمان اور نیت نہ ہو تو نماز کی حقیقت نہ پائی جائے گی, اور ان دونوں کا تعلق ظاہر ہے کہ قلب سے ہے. اسی طرح ہر عمل کو سمجھنے ہو کہ صورت دین اور چیز ہے اور حقیقت دین اور چیز ہے. یہ جو صورتیں ہیں یہ اعمال کی یہ علامات ہیں دین کی, یہ علامات ہیں دین کی, ان کو ہی شاعر فرمایا ہے. تو شاعر سے تو پتہ چل گیا کہ شاعر جو ہیں وہ اعمال ہیں, دین کے اعمال. اب رہ گیا تعظیم شاعر, کیونکہ اس آیت میں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ, جو شعائر کی تعظیم کرے. تو تعظیم شعائر یہ ہے ان اعمال کا حق جس طرح شریعت نے حکم فرمایا ہے وہ کیا جائے. تو ایک شاعر ہیں کیا اور ایک ایک ان کا حق ادا کیا جائے. تو حاصل آیت کا یہ ہوا کہ جو شخص دین کے اعمال اللہ تعالی کے احکام کے مطابق موافق ادا کرے تو اس کو وہ جزا ملے گی جو اس آیت میں ہے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یعنی اس کا متقی ہونا ثابت ہو جائے. فرماتے ہیں جو شخص علامات دین یعنی اعمال کی تعظیم کرے گا, یعنی دل میں ان کی عظمت رکھے گا, یعنی ان کو موافق شریعت کے ادا کرے گا, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو ان اعمال کی تعظیم کی وجہ سے یہ علامت ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف اس کے شخص کے دل میں ہے, کیونکہ خوف خدا ہی ایسی شے ہے جو تعظیم شاعر اللہ کا باعث ہے. تعظیم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی, یہی تقویٰ ہے. کہ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو معمولی سمجھنا, اس کو اہمیت نہ دینا, اس کی بے وقتی کرنا, یہ تعظیم کے خلاف. دل میں ایسی عظمت ہو کہ ان اعمال کو وہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ادا کرے. اب اگر کوئی کہے کہ جو شاعر کی تعظیم ہے وہ حکومت کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے, یعنی زبردستی تعظیم کرائی جائے, یعنی استاد مثلا شاگرد سے زبردستی کہے کہ یوں کروں اور وہ اندر سے دل اس کا نہ مانتا ہو, یا شیخ کہے اور مرید کا دل نہ مانتا ہو, تو فرماتے ہیں کہ تعظیم کی جو حقیقت ہے وہ نہیں ہوگی. ایسا ہوگا وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق نماز پڑھتے تھے, لیکن اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, بلکہ ان کی تو بس غرض یہ تھی کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں, اور پھر کفار کے درمیان جائیں تو ان کو کہیں کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں. تو جب حکومت یا زبردستی کے ذریعے سے جبرن کسی سے اگر تعظیم کرائی جائے تو وہ حقیقت تعظیم کی نہیں ہے. اس لیے جو کوئی تعظیم شاید اللہ ہی کرے گا وہ دل سے کرے گا, وہ قلوب کے تقوی ہی کی وجہ سے ہوگی. جب قلب میں تقوی ہوگا, ڈر ہوگا, مثلا اذان ہو رہی ہے, جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ بات کرتے کرتے رک جائے گا, اذان کا جواب دینے لگے گا. دیکھیے اسی طرح کہ ہم تو خیر اپنا جائزہ لیں تو بہت کچھ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ہے یہی آج کل ہمارا مرض ہے کہ ہم نماز روزے تو کرتے ہیں لیکن جو تعظیم ہم کی ہونی چاہیے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ دلوں میں تقویٰ نہیں ہے. ایک بات فرمایا کہ قلوب کا لفظ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بڑھا دیا, کیونکہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى, فرماتے تقویٰ کافی تھا تقویٰ, لیکن قلوب کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا قلب کا یہاں بڑھا دینا, یہاں لفظ جو بڑھایا گیا, فرماتے حکیم الامت قلوب کا لفظ بڑھایا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس سے مسئلہ یہ واضح ہوا کہ یہ جو تقویٰ ہے یہ قلب کی صفت ہے. اس لیے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو کہ تقویٰ جو ہے قلب کی صفت نہیں, تقویٰ دل کی صفت ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف بھی ہے, التقویٰ ہاہنا و وہ اشارہ علی صدر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی تقوی اس جگہ ہے، اور آپ نے اپنے قلب کی طرف اشارہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے. یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ محض اپنے کو متقی سمجھ لینے سے، متقی جاننے سے متقی نہیں ہوتا جب تک تقوی کی جو ضد ہے چیز ہے، جب تک قلب ازداد تقوی، یعنی تقوی کی جو چیزیں ضد ہیں اس سے پاک نہ ہو، یعنی رضائل کو مغلوب کرنا ضروری ہے. بہت لوگ لکھتے ہیں کہ مجھ کو اپنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر قبل ہے، یا مجھ کو اپنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے مجھ کو حب جا ہے وغیرہ، یا مجھ کو اپنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے مجھ کو حسد ہے. تو یہ لکھنے والا غلطی پر ہے بھائی. یہ حب جا اور حسد اور کبر اور عجوبی جو رضائل ہیں تو فطری ہیں، ہر شخص کے اندر ہے. یہ کیا کہتے ہو کہ اس بات سے ہمیں معلوم ہوا؟ یہ بات تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ رضائل ہیں. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان رضائل کے تقاضے کو سمجھنا ہے اور ان کے خلاف کرنا ہے تاکہ وہ رفتہ رفتہ مغلوب ہو جائیں، پھر کم اٹھیں، لیکن جب بھی اٹھیں گے یہی کرنا ہوگا. رضائل ختم نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فعل ہم فجور رہا، کیوں فرمایا کہ ہم نے فجور، جب ہم نے فجور ڈالا ہوا ہے نفس کے اندر، بتقوا تقوا بھی ہے. تو اس لیے اس کر دیا کہ یہ بہت ہی عام اصلاح کرانے والوں میں ایک چیز ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو اپنے اس حرکت سے یا اس بات سے، یا یوں بھی کہہ دیتے ہیں میرے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ حب جا ہے، کینہ ہے، کبر ہے. وہ تو ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے تقاضے پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں. فرمایا اپنے کو متقی جاننا. اب دیکھیے سارے تو ہمارے اندر گھناؤنے امراض رکھے ہوئے ہیں اور اپنے کو سمجھتے ہیں متقی. اپنے کو متقی جاننا، جیسا آج کل مرض ہے، اس زمانے میں تو خیر پھر بھی بہت زمانہ اچھا تھا جس زمانے میں یہ بیان فرما رہے ہیں. آج کل تو یعنی اس قدر چونکہ امراض حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ایک جگہ یہ بھی لکھا یہ امراض متعدی ہوتے ہیں. تو جب یہ امراض، اب دیکھیے ہم اس کرونا وائرس سے کتنا ڈرتے ہیں، ہاتھ تک نہیں ملا رہے لوگوں سے، کیوں؟ اور یہ جو امراض متعدی ہیں، کینہ اور حسد اور حب دنیا اور حب مال حب جاہ، تو چنانچہ آج کل پھیل رہا ہے خوب. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو نہیں ان کو بھی ہے، تو حکیم الامت نے اس زمانے میں لکھا ہے کہ اپنے کو متقی جاننا جیسا آج کل مرض ہے، یہ آفت ہے. حالانکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے قلب میں سینکڑوں امراض مثل کینہ، حسد، حب دنیا، حب مال، حب جاہ موجود ہیں، لیکن چونکہ داڑھی بڑھا رکھی ہے، تخنوں سے اوپر پاجامہ ہے، کرتا نیچا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اس لیے لوگ متقی سمجھتے ہیں. لیکن آج کل، اس زمانے میں تو ہر عورت برقع پہنتی تھی، پردہ بالکل پکا تھا، اس سے ذکر نہیں کیا. لیکن آج کل کہہ سکتے ہیں کہ عورت نے برقع پہن لیا تو وہ سمجھتی ہے کہ ہم متقی ہوں گے، اور پھر خود اپنے آپ کو متقی سمجھنے سے خود اس کو بھی یقین ہو گیا کہ آخر یہ سب لوگ جھوٹے تو نہیں، کچھ تو بات ہے جو مجھ کو ایسا سمجھتے ہیں. اس کی مثال دی ہے کہ جی کہ کسی بیوقوف کے پاس ایک شریر گھوڑا تھا، وہ ہر چند اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ سیدھا ہو کے نہیں دیتا. کسی نے کہا کہ بھائی اتنا شریر گھوڑا ہے، تم بیٹھتے ہو تمہیں گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بیچ دو. مالک صاحب جو تھے گھوڑے کے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہی بکوائیں. اس شخص نے چوک میں کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا کہ یہ گھوڑا بیچنے کے لیے ہے اور ایسا قدم باز ہے، اپنا نظیر نہیں رکھتا، اس کے طرح طرح کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیا. بیچنے والے یہی کرتے ہیں، بیچنا آسان کام نہیں ہے، بیچنے میں جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں. تو چنانچہ اس نے گھوڑے کی خوب تعریف شروع کی، اب مالک بھی سن رہا تھا. تھوڑی دیر تک مالک سنتا رہا، پھر کہنے لگا کہ میاں اگر ایسا ہے تو لاؤ میں ہی نہ رکھوں، اس کو بیچوں کیوں؟ اس نے کہا کہ تمہارا عمر بھر کا تجربہ میرے چند الفاظ سے جاتا رہا. یہی حالت ہم لوگوں کی ہے، ہم صریحاً دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ریا ہے. دیکھیے سنیے, حسب الامت اس زمانے فرما رہے ہیں, اپنے دل کو ٹٹول فرماتے ہیں یہی حالت ہم لوگوں کی ہے کہ صریحاً دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ریا, فریب, حسد, شہوت, غضب کا اتباع موجود ہے. غصہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور ایسی بات غصے میں آ کے دل شکنی کی دوسروں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہہ دیتے ہیں؟ اور جب موقع آتا ہے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے فریب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کسی کی ترقی دیکھ کر جل جاتے ہیں کہ نہیں جل جاتے ہیں؟ اور دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم کام کتنے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اسی کو فرما رہے ہیں, ہمارے اندر ریا, فریب, حسد, شہوت, غضب کا اتباع موجود ہے, اور تمام عمر گزر گئی کہ نفس سابقہ پڑ رہا ہے اور سرکشی نفس کی سامنے نظر آتی ہے. اور یقین کس چیز پر آیا کہ ساری بستی کے لوگ مجھے بزرگ سمجھتے ہیں. اس میں ایک شعر لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ صاحبو اگر ہمارا ظاہر و باطن یکساں بھی ہوتا, ایک جیسا ہوتا, تب بھی اس دلیل مذکور سے ثابت ہو گیا کہ ہمیں اپنے کو صاحب کمال نہ سمجھنا چاہیے, جبکہ ہمارا تو ظاہر و باطن میں زمین آسمان کا فرق ہے. فارسی کا شعر لکھا ہے, از برو چو گور کافر پر حلل واندرو قہر خدا عز و جل, ظاہری حالت ہماری ایسی ہے جیسے کافر کی قبر باہر سے مزین ہوتی ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا ہے جا کے دیکھو. ہم لوگ سمجھے کہ یہ پکنک اسپاٹ ہے, اس قدر پھول اور اس قدر سبزہ اور اس قدر خوبصورتی تھی کہ ہم پکنک کے لیے نکلے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ منالی کتنی اچھی جگہ ہے. تو کافر کی خبر باہر سے مزین ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے. واللہ اگر ٹٹول کر دیکھا جائے تو ہمارے قلب میں وہ خرافات ہیں کہ اگر دوسروں کو معلوم ہو جائے تو کوئی پاس بھی نہ بیٹھنے دے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں پیٹ میں سڑ جاتی ہیں یا ہضم ہونے کے بعد نکلتی ہیں تو بہت بدبودار, لیکن ہمارے جو رضائل نفس ہیں اللہ میاں کی رحمت ہے کہ اس میں بدبو نہیں رکھی, ورنہ تو ہر طرف بدبو ہی بدبو کا زور ہوتا. بات یہ ہے کہ تقویٰ کی حقیقت ہی اب تک معلوم نہیں ہوئی جو اپنے کو متقی سمجھ بیٹھے. یاد رکھیے تقویٰ شرط ہے جنت کے لیے. حضرت ڈاکٹر جو ہے عارف رحمۃ اللہ نے تو ایک جگہ لکھا ہے کہ تقویٰ نہیں ہے تو تقویٰ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ضروری, ورنہ انجام جہنم ہے. فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تقویٰ کی حقیقت ہی اب تک معلوم نہیں ہوئی جو اپنے کو متقی سمجھ بیٹھے. صورت تقویٰ اور چیز ہے اور حقیقت تقویٰ الگ چیز ہے. اور بظاہر تقوی والا اور حقیقت تقوی والا ایک جیسا لگتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ قلب میں ہوتا ہے. اسی واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا الا ان التقویٰ ہا ہنا, وہ اشارہ الی صدری, اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا, آگاہ رہو تقویٰ اس جگہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب کی طرف اشارہ کیا. پس ظاہری تقویٰ گلدستہ کے پھولوں کی طرح ہے کہ بچتا نہیں, تھوڑی دیر میں مرجھا جاتا ہے اور کلئی کھل جاتی ہے. اور سچی بات جو ہوتی ہے وہ عمر بھر چلتی ہے. بہرحال تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ شعائر ہیں, ان کی تعظیم, اعمال جو ہیں وہ شعائر ہیں, ان کی تعظیم کرو. جو اعمال کرو وہ اللہ کے حکم کے موافق کرو. من جملہ ان اعمال کے قربانی میں اس کو بھی حکم کے موافق ادا کرنا چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر کام اس کی غایت کی وجہ سے مقصود ہوتا ہے, اور شریعت کے جو اعمال ہیں ان میں جو غایت اور مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے. مقصود بس ایک ہے, یاد رکھیں مقصود. میں بار بار اپنے احباب کو اور اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں, ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ تشریف لاتے تھے, مجھ سے منگواتے تھے قصد السبیل. اور کہتے ہیں قصد السبیل بھی کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے. تو چنانچہ وہ قصد السبیل کو پھر سے کھانا کروں, کب کتنی عمر ہو گئی تھی ان کی, کہ اس میں مقصود اور طریق دیا ہوا ہے کہ مقصود بس ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور طریقہ اس کا بس ایک ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا, چاہے وہ ظاہری حکم ہو یا باطنی حکم ہو. تو جب اعمال جو ہیں وہ اس ذات کے موافق نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے لیے رکھ دیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی رضا تو حاصل نہیں ہو, تو پھر وہ عمل کیا ہوا؟ لکھا ہے وہ عمل بیکار ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ قربانی میں دو قسم کی خرابیاں لوگ کرتے ہیں, بعض تو مقبول ہونے کی رعایت نہیں کرتے اور بعض صحیح ہونے پر بھی نظر نہیں کرتے. تو دو چیزیں, ایک تو قربانی صحیح ہو جائے, دوسرے مقبول ہو جائے. مثال دی ہے کہ ایک جگہ ایک شخص نے دوسرے سے کہہ دیا کہ بھائی میرے بھی دو حصے کر دینا گائے میں, قربانی کے حصے لے لیے اور غائب ہو گئے, اب پیسے بھی نہیں دیے. یہ ہے بدمعاملگی. فرماتے ہیں کہ جو عقلا ہیں, عقل مند لوگ ہیں, انہوں کا اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کا کیا سبب ہے. فرما رہے ہیں میرے نزدیک تو اصل سبب تباہی کا بدمعاملگی ہے, کہ معاملات میں بڑی خرابی ہے. فرماتے ہیں بعض قوم کے بڑے مسلح کہتے ہیں کہ سود کے بند کرنے سے تباہی آئی, جو قومیں سود لیتی ہیں وہ خوب ترقی کر رہی ہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں میں بھی بہت سے سود لیتے ہیں لیکن ان کے کچھ بھی کام نہیں آتا, وہ سود خور ہوتے ہیں, جمع کرتے کرتے مر جاتے ہیں, اور بسا اوقات جن کے لیے جمع کرتے ہیں ان کو بھی نہیں ملتا, اور اگر دنیا میں ان کو فائدہ بھی ہوا تو روحانی ضرر سے تو خارج رہ ہی نہیں سکتے, یعنی سخت دل ہو جاتے ہیں, کسی پر ان کو رحم نہیں آتا, کسی کی مصیبت سے ان کا دل نہیں دکھتا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, کسی کی مصیبت سے ان کا دل نہیں دکھتا. یہ بینک بنائے ہوئے ہیں, قرض دیتے ہیں, ایک غریب آدمی جس کو سخت ضرورت ہے ایک بھیلا جو مل جائے, نام لیتے ہیں اسلامی کا, اسلامی کیسے ہوا جب ایک غریب آدمی کو اس میں سے ایک بھیلا نہیں مل سکتا, کیونکہ ان کا تو کسی کی مصیبت سے دل ہی نہیں دکھتا, وہ اپنے رشتہ دار سے بھی سود نہیں چھوڑے. اور پھر ایک اور عجیب بات بتائی اسی باز میں کہ یہ تو دینی غلطی ہے کہ سود کو ترقی کا سبب قرار دے دیا, تو وہی نظام جو مغربی ممالک میں ہے ویسے ہی ہمیں ہونا چاہیے. دنیاوی غلطی بھی ہے, وہ یہ کہ ترقی کا سبب تو وہ چیز ہو سکتی ہے جس سے عام لوگ منتفع. عجیب بات لکھی ہے, ترقی جو ہے کسی قوم کی اس چیز سے ہوگی جس سے عام لوگ منتفع ہوں. ترقی یافتہ وہی قوم ہوگی جس کے سب افراد کو ترقی ہو اور عام طور سے ان میں غنی پیدا ہوں, دولت مند ہوں. اور سود ایسی شے ہے کہ ساری قوم میں ہے ہی نہیں, اتنا پیسہ کس کے پاس ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو بینک زیادہ لوگوں کے پاس تو بینک کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہوتا, وہ تو بینک کا رخ بھی نہیں کر سکتے. اول لکھا ہے حکیم الامت نے, اول تو سب کے پاس مال نہیں, تو ترقی کیسے ہوگی؟ تو یہ چیز جو ہے یہ عام طریقے سے نفع نہیں پہنچا سکتے. فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ نہیں ہے, غربت نہیں ہے, مسلمانوں میں تاجر اور رئیس سب ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ خوش معاملہ نہیں ہے بلکہ معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں, اسی لیے کسی کو قرض دینے کی ہمت نہیں ہوتی, تو قرض دیں گے ملے گا نہیں. اگر خوش معاملہ ہو جائے مسلمان کہ دیانتداری کے ساتھ معاملات کریں تو سب آپس میں ہی ایک دوسرے کی حاجت پوری کر دیں. دیکھیے آپ کا قریبی عزیز بھی مانگے گا قرض تو آپ نہیں دیں گے, کیونکہ وہ لے کے پھر واپس نہیں کرے گا. اگر اتنا خوش معاملہ لوگ ہوتے کہ قرض کو واپس کرتے ہوتے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہر ایک کی مشکل حل ہو جاتی. لکھا ہے ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کسی کا روپیہ لے کر دینا نہیں چاہتے, حتیٰ کہ اگر کسی غریب کے چار پیسے ہوں گے ہم وہ بھی ڈال دیں گے. جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا. چنانچہ ان صاحب نے بھی یہی کی بدمعاملگی, کہ حصے تو لے لیے قربانی کے اور خود غائب ہو گئی, اب گائے ہو گئی ذبح اور گوشت کی بوٹیاں بن گئیں اور وہ حصہ لینے والے جو حصے والے موجود نہیں, اب پیسے کس سے لیں؟ ایک مستحد صاحب آ گئے, کہنے لگے بھائی وہ تو غائب ہو گئے, اب کوئی اور لے لو جس کے دو حصے قربانی کے لینے. وہ سمجھے کہ گوشت مقصود ہے, قربانی سے گوشت مقصود نہیں بلکہ اللہ تعالی کے لیے ایک جانور کا خون بہانا مقصود ہے. جو شریک ہونے والا ہے اگر اس کی نیت بھی گوشت کی ہوگی تو سب کی قربانی برباد ہے. گائے میں ایک بھی بندہ ایسا ہوگا جو اللہ کے لیے قربانی نہیں کر رہا, گائے کے ساتھ حصوں میں ایک حصہ ایسے شخص نے لیا جو اللہ کے لیے قربانی نہیں کر رہا بلکہ محض گوشت کے لیے کر رہا ہے تو سب کی قربانی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برباد ہو جائے گی، کیونکہ مقصود اللہ کے واسطے ایک جان کا خون بہانا ہے، اور گوشت میں تو اختیار ہے چاہے خود کھاؤ یا نہ کھاؤ یا کھلاؤ، اور بعض صورتوں میں گوشت صحیح تو ہو جائے مگر قبول نہیں ہوتی. کانپور میں ایک مستری تھے، انہوں نے ایک بھیڑ خریدی، اس میں کوئی عیب ایسا نہ تھا جو اس میں نہ ہو، لیکن ہر عیب تہائی سے کم تھا، تو چنانچہ ضابطے اور قانون کی روح سے ہر ایک میں گنجائش نکلی. فرماتے ہیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر قربانی ہو بھی گئی اور ضابطے کی روح سے اس کو صحیح بھی کہہ دیا گیا، لیکن ایسی قربانی کیا قبول ہو سکتی ہے جس کو یہ شخص مخلوق کے لیے پسند نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر رہا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقوی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. آپ کو حابیل قابیل کا قصہ معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام کے پاس وہی آئی کہ دونوں قربانی کریں، کسی بات پہ ان میں جھگڑا تھا یا یہ معلوم کرنا تھا کہ کون متقی زیادہ ہے. تو حابیل نے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، حابیل نے ایک بہترین بکرا پہاڑ پہ رکھا. وہاں اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ پہاڑ پر جو چیز قربانی کرنی ہے وہ رکھ دو، آسمان سے اگر ایک بجلی آئے گی اور اس کو جلا دے گی تو سمجھو کہ تمہاری قربانی قبول ہے. تو حابیل نے رکھا اور قابیل نے ایسے ہی کچھ معمولی سی چیز رکھ دی، دل سے نہیں رکھا. چنانچہ آسمان سے بجلی آئی اور حابیل کے رکھے ہوئے بکرے کو بکرے کے اوپر گری اور جلا دی، تو اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو اس وقت جو ہے قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل کو حسد سے، بھائی تھے آپ اس میں لیکن حسد تھا. تو اس وقت حابیل نے یہ جملہ کہا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جب دل میں تقویٰ ہوگا تبھی تو ہماری عبادات قبول ہوں گی. ابھی قربانی کا وقت آ رہا ہے، اس کے بارے میں تو بہت ہی صاف. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نام پر اس نے کتنی پیاری چیز کو خرچ کیا، اور جب ایسی خوبصورت قربانی ہوگی کہ بکرے کی ہر چیز میں نقص ہے لیکن گنجائش کے اندر، یہ تعظیم شاعر کے خلاف ہے. یہ فرمان ہے بلکہ اس طرح کی قربانی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ استہزاء اور مذاق تک معاملہ پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نام پر اس نے کتنی پیاری چیز کو خرچ کیا. جب ایسی خوبصورت قربانی ہوگی تو نیت کا حال اس سے خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسی ہے. ہاں جہاں کوئی اس سے بہتر چیز میسر ہی نہ ہو تو الگ بات ہے. کہیں کوئی بڑا حاکم ہو، کمشنر ہو، آپ کی دوستی ہو اس سے یا کچھ ایسا معاملہ ہو، اور وہ کہے کہ بھائی مجھے ایک جانور لا کے دو، حالانکہ وہ ایک معمولی دنیا کا افسر ہے، آپ کا افسر ہی ہو پرسی، تو آپ کیسی گائے لے کے جائیں گے اس کے پاس؟ آپ پوری کوشش کریں گے کہ ایسی لے جائیں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، بلکہ اس کو قیمتی جتنا ہو سکے اگر آپ سے اور خوبصورت کیوں بھی تلاش کریں گے. اس پر کہتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ، افسوس ایک ادنا حاکم مجازی کہ جس سے نفع پہنچنا موہوم وہم کی بات ہے کہ اس سے کوئی نفع پہنچ سکتا، نفع پہنچانے میں تو اللہ میں ہے، اس کی تو اتنی رعایت ہے. اور حاکم حقیقی اللہ تعالی جس کی طرف سے ہر وقت ہم پر نعمتوں کی بارش، اور وہ ایک جانور مانگتے ہیں وہ بھی ہمارے نفع کے لیے، اس میں اس قدر تساہل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کے ختم پہ کہ شکریہ میں ایک اونٹنی ذبح کی تھی، ان کو اس اونٹنی کی 300 اشرفیاں ملتی تھی مگر دی نہیں، اور اللہ کے نام پر اس اونٹنی کو ذبح کر دی. اس زمانے میں بہت قیمتی چیز تھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ بعض لوگ عمدہ جانور تو لیتے ہیں لیکن ان میں خلوص نہیں ہوتا بس اس لیے کہ نام ہو جائے. چنانچہ آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ بہت ہی اعلیٰ درجے میں بھائی پوچھا بکرا کتنے کا ہے, پتہ چلا کہ 100,000 سے بھی زیادہ کا ہے, اور اس میں طرح طرح کی وہ لگا کر پھول پتیاں اور گھنگرو وغیرہ سب لگا کے اس کے پیر میں بھی گھنگرو ڈالے ہوئے ہیں اور چھمک چھمک کے پورے محلے میں چلا چلا کے دکھا رہے ہیں. یہ کوئی قربانی ہوئی؟ لا حول ولا قوت, قربانی تو فنا کرنے کا نام ہے اپنے آپ کو. تو دو قسم کی ضرورتیں ہیں قربانی, قربانی میں کیا بلکہ تمام احکام ہیں. ایک تو وہ جن کی وجہ سے وہ صحیح ہو جائے, اور ایک وہ جس کی وجہ سے وہ قبول ہو جائے. قبولیت کے لیے تو خوش دلی کی ضرورت ہے کہ کراہت نہ ہو, غرض فاسد کی آمیزش نہ ہو, اور صحت کی جو ہے شرائط شریعت نے بتلائی. چنانچہ جو آیت حکیم الامت نے تلاوت کی, فرماتے ہیں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے, یعنی ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو یہ آیت تلاوت کی ہے اس پہ فرما رہے ہیں کہ اعمال کو حکم کے موافق ادا کرنا یہ تعظیم ہے شعائر کی, جس کے عموم میں قربانی بھی داخل ہے. اگر احکام کے موافق قربانی نہ کی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی, اس لیے احکام کا معلوم کرنا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ تعمیل حکم کو تعظیم سے تعبیر فرمانا اس طرف اشارہ ہے کہ احکام شریعت پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے جس کے دل میں ان احکام کی عظمت ہو, اور جس کے دل میں عظمت ہی نہ ہو وہ ہیلے نکالتا ہے اور احکام کی علتیں پوچھنے لگ جاتا ہے یہ کیوں. اور اگر کسی کے دل میں عظمت ہو شریعت کے احکام کی تو بلا چون و چرا تسلیم کر لیتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو اللہ کا عاشق ہوگا, وہ تو شریعت کے حکم پہ عمل کرے گا چاہے کچھ ہو. لکھا ہے کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بجاں, شرط اول قدم آنس کے مجنوں باشی. منزل لیلا میں کے راستے میں بہت سے خطرات ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے چلے ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے, بہت سے خطرات ہیں. اس کا پہلا قدم, اس راہ میں قدم رکھنے کی اول شرط یہ ہے کہ مجنوں ہو جا, دیوانہ ہو جا. تو بھائیو, فرمایا حکیم الامت کے الفاظ پڑھو, بھائیو اول محبت پیدا کرو اللہ کی. جب محبت پیدا ہوگی تو خود بخود سارے راز بھی تم کو پتہ چل جائیں گے. ابھی مت پوچھو کہ قربانی کیوں ہے, ابھی تو عمل کرو, اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھاؤ, تمہارے اوپر خود ہی منکشف ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کیوں رکھی ہے. اب یہ قربانی کے بارے میں بعض احکام بھی بیان کیے, لیکن جو کہ حکیم الامت نے بیان کی اسے میں مختصرا ان کو بھی پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ان عقائد کی, ان مسائل کی اکثر ضرورت پڑتی ہے قربانی کے سلسلے میں, کہ اگر قربانی کے ساتھ اسی جانور میں گائے میں کوئی عقیقے کا حصہ لے لے تو لکھا ہے فرمایا کہ جائز ہے. بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ یہ عقیقہ ساتویں دن نہیں ہوا, یعنی کبھی ہوا تھا بچہ پیدا, اب کر رہے ہیں بقرعید میں اور قربانی میں سے ایک حصہ لے لیا. یاد رکھو ساتواں دن ہونا ضروری نہیں, صرف مستحب تھا. اور عقیقے کا مصرف بھی وہی ہے جو قربانی کا, کہ اگر تمام گوشت خود رکھ لو تو حرج نہیں, خیرات کر دو تو بھی حرج نہیں. قربانی نام تو اللہ کے واسطے جان کا قربان کرنا ہے. جب جانور ذبح ہو گیا, خون بہ گیا, تو قربانی ادا ہو گئی, اب گوشت کا اختیار ہے. اچھا, بعض لوگ اپنے کسی عزیز کی طرف سے قربانی کرتے ہیں, بعض لوگ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں اور اس بندی کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر واجب ہے یا نہیں. لکھا ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کسی عزیز کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور اس کو اطلاع نہیں ہوتی, اس صورت میں قربانی ادا نہیں ہوتی. بھائی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ تو بولے, ہاں اپنا وکیل بنا لے اور وہ وکیل بول دے, کہیں نہ کہیں سے تو اس کا آنا چاہیے اس کی ایمان. فرمایا کہ اس میں بہت احتیاط چاہیے, اس لیے کہ اگر گائے میں یا اونٹ میں اگر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے گی کہ ایک آدمی کی قربانی کی جا رہی, اس سے پوچھا نہیں گیا تو وہ قربانی ہوئی نہیں,
تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی پوری گائے کے کام سے. اسی واسطے اگر ساجی بناؤ گائے وغیرہ کی قربانی میں تو دینداروں کو بناؤ. اگر دیندار نہ ملے تو بہتر صورت ہے کہ جس قدر شریک ہوں وہ کسی عالم کے پاس آ جائیں اور سب اپنی اپنی بات کہیں کہ ہم کیوں قربانی کرنا چاہتے ہیں. جو ایسا وہ عالم محقق محقق عالم ہو وہ فیصلہ کرے اس کے موافق کریں. اگر اسی طرح سمجھو کہ اگر ایک حصے میں کسی نے دو شخص کی نیت کر لی یہ بھائی ہم دونوں کی طرف سے یہ حصہ لیں گے, یہ بھی کرتے ہیں. جب احکام کا پتہ ہی نہیں, احکام کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ غفلت. غفلت ایسی ہے کہ دن رات امور آتے رہتے ہیں. پہلے معلوم تو کرو کہ اللہ میں کا حکم کیا ہے. نہیں معلوم کرتے, اسی کو غفلت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہے وہاں معلوم نہیں کرو گے تو غفلت ہے, اور معلوم ہوتے ہوئے خلاف کرو گے تو اور بڑی غفلت ہے. تو ایک حصے میں کسی نے دو شخص کی نیت کر لی تو اس کا حصہ تو گیا ہی تھا, اس کے ساتھ پوری گائے ضائع ہوئی, سب کا حصہ گیا. میں عجیب مثال لکھی اس کے ساتھ, جیسے ایک نبی کا انکار کرنا سب انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنا ہے. ابھی آپ نے ویسے بھی پڑھا ہوگا فضل اسلام میں کہ ایک نبی کا بھی انکار کر دیا تو سب انبیاء علیہ السلام کا انکار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے قربانی کے لیے اگر ایک حصہ بھی فاسد ہوگا تو تمام حصے فاسد ہو جائیں گے اور قربانی درست نہ ہوگی. اچھا, بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کریں یا نہیں کریں, اگر کریں تو کیوں کر کریں؟ تو قربانی مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے, ماں باپ, پیر, استاد, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. مگر ایک حصہ کئی مردوں کی طرف سے درست نہیں ہے, ایک ہی حصے میں کھا کے فلاں فلاں فلاں. اور شاید کسی کو اس حدیث سے شبہ ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ قربانی میں وہ ساری امت کو یاد فرماتے تھے اور ایک بکرا ساری امت کی طرف سے کی. اس سے کوئی اگر یہ سمجھ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصے میں ساری امت کو شریک کیا تو اس وجہ سے ہمیں بھی جائز ہو گیا کہ ہم ایک حصے میں کئی آدمی شریک ہو جائے کریں. تو فرماتے ہیں کچھ خبر بھی ہے, وہ حصہ کس کا تھا؟ وہ ایک حصہ لاکھوں کروڑوں کے برابر تھا. پھر فرمایا یہ تو عاشقانہ جواب ہے. اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سب کی طرف سے نہیں کی تھی بلکہ اپنی طرف سے کر کے ثواب ساری امت کو بخش دیا. جیسے تم نفل قربانی صرف اپنی طرف سے کر دو اور پھر اس کا ثواب کئی آدمیوں کو بخش دو, یہ جائز ہے اور یہ بہت ہی افضل طریقہ ہے. تو اس میں للہیت مجھے زیادہ نظر آتی ہے کہ بھائی ہم نے پہلے ثواب کما لیا پھر جتنوں کو چاہیں بخش دیں. نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم فلاں کی طرف سے قربانی کر دی. اس میں تھوڑا سی یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس آدمی کی وجہ سے قربانی ہم کر رہے ہیں, قربانی تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے, پھر اس کا ثواب کئی آدمیوں کو بخش دو, یہ جائز ہے. فرمایا یہ شبہ نہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ثواب جو بخشا تو امت اس وقت تھی کہاں, تو ہم تو پیدا ہی نہیں ہوتے اس وقت. جواب یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال کہ ثواب مردوں کو ہی پہنچتا ہے یہ غلط ہے, بلکہ زندوں کو بھی پہنچتا ہے اور آئندہ آنے والوں کو بھی سب پہنچتا ہے. اسی لیے قرآن شریف پڑھ کے مجھے سکھا دیا ہے کہ دیکھو قرآن شریف پڑھنے کے بعد ان دعا کی یاد میں سے میری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے, اور اس کو میرے ماں باپ, بھائی بہن, بیوی بچے, تمام متعلقین اور جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں اور مردہ ہیں اور پیدا ہونے والے ہیں ان سب کو پہنچا دیا, تو تمہارا ثواب اتنی زیادہ گناہ ہو جاتا ہے. مگر مردوں کو ثواب پہنچانے میں سب سے زیادہ مستحق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں. پھر غضب یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے بعد بھول جائیں اور آپ کی طرف سے قربانی نہ کریں, خصوصاً جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی موقع پر فراموش نہیں فرمایا, یہاں تک کہ قربانی میں بھی یاد فرمایا. تو اگر سال میں کچھ روپئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے میں صرف ہو جائے تو کون سی دشوار بات ہے. اور خوب سمجھ لو کہ میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اموات کے ذیل میں بیان کیا, اس سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ یہ حیات انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہے, کیونکہ بوجہ ظاہری موت کے آپ کو میت کہہ سکتے ہیں, ورنہ واقع میں آپ زندہ ہیں اور آپ کی حیات بہت قوی ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں. انبیاء علیہ السلام کی حیات ایسی قوی ہے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں. حتیٰ کہ ان کی حیات ہی کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ ان کی بیویوں سے نکاح کرنا ان کی وفات کے بعد بھی جائز نہیں، جیسے کسی زندہ خاوند کی بیوی سے نکاح جائز نہیں. پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات برزخی شہداء کی حیات برزخی سے قوی تر، اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، انبیاء اللہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. اب یہ بات رہ گئی کہ جب مردوں کی طرف سے قربانی جائز ہے تو گوشت کو کیا کیا جائے؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مردہ وصیت کر کے مرا ہے کہ میرے مال میں سے قربانی کر دینا، مثلا ذوالقعدہ میں کوئی مرا اس نے یہ وصیت کر دی، تو اس کی قربانی کے گوشت کو تو خیرات کرنا واجب ہے. اگر اس کے مال سے قربانی نہیں کی، خواہ وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، تو اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو اپنے مال سے قربانی کرنے کا. اگر کسی غریب آدمی کا جانور مر جائے تو اس کے ذمے سے قربانی ثابت ہے اور دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے. وہ غریب تھا، قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے ایک جانور لیا تھا، غنی کو دوبارہ خریدنا پڑے گا، وہ غنی ہے. بس اتنا، آج اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ کبھی اور عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئندہ ہفتہ جو ہوگا اس میں انشاءاللہ، ارادہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو بیان ہوگا، قربانی کے دن ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم، آمین اللہم، آمین.